صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ولنعم أميرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ مجلس میں مبارک زمین فلسطین اور جارڈن کی 5 دن کی کارگزاری آپ کی خدمت میں سنائی گئی تھی. آج کی اس مبارک مجلس میں 18 جون 2014 سے ترکی اور اس کے کچھ حصوں کا جو دینی سفر ہوا، اس کی مختصر کارگزاری عرض کرنی ہے. ایسے جیسا آپ کو گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ یہ جو ہماری گزشتہ اور آج کی مجلس ہے، یہ مختصر طور پر میں آپ سے کارگزاری عرض کرتا ہوں. تفصیلی کارگزاری تو سی ڈی او اور کیسٹوں میں ہیں، اور ہم نے وہاں سفر کے دوران ہمارے بہت سارے ساتھی ویڈیو لے کر کے چلے تھے، تو شرعی دائرے میں رہ کر کے انسانوں اور جانداروں کی تصویر کے بغیر ان تمام تاریخی اور ہسٹریکل جگہوں کے ویڈیو بھی کیے ہیں، اور وہ ویڈیو کی الحمدللہ سی ڈی اس ہفتے میں تیار ہوئی ہے. انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اس کو ہم پہلے ہماری ویب سائٹ پر رکھیں گے. تمام جگہیں جو فلسطین کی، جارڈن کی اور ترکی کی جو دیکھی ہے، اس میں ہر ہر جگہ کے اوپر میں نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے. تو پہلے اس کو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کو دیکھ لیں، اس پر تفصیلی کارگزاری بھی ملے گی اور پوری ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ویب سائٹ کا پتہ ہے www.nouranimakatib.com کے اوپر، اور ایسے انشاءاللہ اس کو پوری ویڈیو سی ڈی بھی انشاءاللہ آئندہ پیر کو، کل نہیں اس کے بعد والے پیر کو، وہاں سلابت پورہ مومنہ واڑ بڑی مسجد میں ہر پیر کو عشاء بعد تفسیر کی جو مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس کے بعد وہ پوری ویڈیو سی ڈی بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ لوگ سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھ سکو گے. آج آپ حضرات کو ترکی کی کارگزاری عرض کرنی ہے. ترکی کا جو بڑا شہر ہے اس کا نام استنبول ہے، اور اسی استنبول کو پرانے زمانے میں قسطنطنیہ کہتے تھے، جس کو انگریزی میں قسطنطنوپول کہتے ہیں، اور ہم عربی میں اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں. یہ وہ مبارک زمین ہے کہ جس زمین کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خوشخبری دی تھی اپنے صحابہ کو کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے. اس زمانے کے اندر پوری دنیا کی جو بڑی سپر پاور طاقت تھی، قیصر روم کی، رومان امپائر، ان کا مرکز اور ان کا کیپیٹل اس زمانے کے اندر قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، پوری دنیا کی عیسائیوں کی سپر پاور طاقت کا وہ مرکز تھا، اور ان عیسائیوں کا جو عالمی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر روم کہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور آپ نے حدیث میں آگے یہ فرمایا جو لشکر اس کو فتح کرنے جائے گا وہ بہترین لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا جو امیر ہوگا وہ سب سے اچھا امیر ہوگا۔ یہ بات حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اذا حلق قیصر فلا قیصر بعده، کہ ایک مرتبہ جب قیصر بادشاہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر قیامت تک دوسرا قیصر بادشاہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دو حدیث حضور نے اس قسطنطنیہ کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ دنیا کا سب سے پہلا چرچ وہ بھی استنبول ہی کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد عیسائیوں نے سب سے پہلا چرچ وہاں بنایا تھا۔ اب حضور نے اتنی بڑی خوشخبری دی قسطنطنیہ کے فتح کی، تو صحابہ کے دل کے اندر چاہت تھی کہ ہم جائیں اس کو فتح کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ایک لشکر لے کر کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اور اس لشکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضور ان کے مکان پر 6 مہینے رہے تھے، وہ بھی اس لشکر میں تھے، اور اس وقت تو ان کی عمر 80 سال کی تھی، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن محض حضور کی بشارت لینے کے واسطے وہ اس بڑھاپے کی عمر کے اندر اس لشکر میں شامل ہوئے، اور مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ ہوائی جہاز میں تقریباً 3.5 سے 4.5 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے۔ سمجھیے کہ اس زمانے کے اندر 4000 کلومیٹر تقریباً اتنا سفر طے کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے اندر استنبول تشریف لے گئے۔ وہاں گئے، بیمار ہو گئے، تو لشکر کے جو امیر تھے یزید بن معاویہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، حضور آپ کے گھر 6 مہینے رہے ہیں، آپ بیمار ہو گئے، بتلاؤ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جذبہ تھا اور جو جواب تھا، اللہ وہ جذبات ہم سب کی زندگی میں بھی عطا فرمائے۔ فرمانے لگے یزید کیا میری خدمت کرو گے؟ بس میری ایک وصیت نصیحت اور آرزو ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو یہاں پر دفن مت کرنا، میری لاش کو کسی جانور کے اوپر رکھنا، پھر اس جانور کو تم چلانا اور دشمنوں کی زمین کے اندر، عیسائیوں کی زمین میں، ملک میں جتنا اندر تم مجھے لے جا سکو اتنا اندر مجھے لے جانا، اور دشمنوں کے شہر میں اندر لے جا کر کے مجھے دفن کرنا۔ اس جذبے کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے اے اللہ جب زندہ تھے تو ہم تیرے راستے میں چلتے تھے، اور مرنے کے بعد ہماری لاش تیرے راستے میں چلتی رہی۔ یہ ان کے مبارک جذبات کا خلاصہ نکلتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کرتے کرتے مرنا ہے, دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں, جو حضرت ابو ایوب انصاری کی وصیت اور نصیحت تھی. چنانچہ یہی ہوا, انتقال کے بعد یزید بن معاویہ نے ایک جانور کے اوپر آپ کا جنازہ رکھا اور اس کو چلایا, اور قسطنطنیہ کا جو عیسائیوں کا مضبوط قلعہ تھا اس قلعے کی دیوار کے نیچے لے جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک بنائی اور وہاں ان کو دفن کیا. اتفاق کی بات, وہ لشکر واپس آ گیا, فتح نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ فتح کرنا مقدر کیا تھا سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں کے اوپر. سات صدیاں گزرنے کے بعد حضرت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر قسطنطنیہ شہر فتح ہوا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی. قیصر روم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا اور الحمدللہ وہاں ہمیشہ کے لیے اسلام کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے لہرا دیا. عجیب حالات ہیں وہاں کے. جب سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ پہنچے ہیں تو دنیا کی عقلیں حیران رہ جاتی ہے, ایسے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کشتیاں پانی میں چلتی ہے, لیکن سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے 70 کشتیاں 10 مائل تک زمین پر چلائی ہے. یہ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے کہ 70 کشتیاں ہتھیاروں سے بھری ہوئی سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے زمین پر پہاڑوں کے اوپر 10 مائل تک چلائی ہے, اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ کہاں سے کہاں تک انہوں نے کشتیاں چلائی تھی وہاں کا. اب ہم حضرت ایوب کی قبر کی زیارت کرائیں گے, پہلے ضیافت ہو جائے پھر مسجد کے بازو کے اندر. مسجد کا نام ہی ہے مسجد سیدنا ایوب رضی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, اور جو ہے اس بستی کا نام بھی یہ ہے قرية سیدنا ایوب. ہم کو قبرستان میں لے گئے اور ایک چھوٹے سے گنبد کے اندر داخل ہوئے, بالکل پورا سناٹا پرسکون علاقہ اندر داخل ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر سب ساتھی لوگ بیٹھ گئے اور قرآن مجید کی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آیتیں بھی وہاں سب لکھی ہوئی ہے. پھر ہم جب ایصال ثواب اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو وہاں کے ایک عالم نے کہا کہ شیخ ایک چیز عجیب میں آپ کو بتاؤں, آپ یقین کرو گے؟ میں نے کہا دکھائیے. تو کہا دیکھو اوپر جو مزار مبارک ہے, تو مزار مبارک نیچے نشیب کے نیچائی کے حصے میں, اور اوپر جو ہے اس کے اوپر چادریں لگی ہوئی تھی بہترین موٹی قسم کی, تو انہوں نے ایک جگہ چادر ہٹائی قبر مبارک پر اور وہاں جو ایک چھوٹا سا دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا. کہا اس میں دیکھو اصل قبر وہاں یہ نیچے ہے, وہ اصل قبر انہوں نے دکھائی اور اس کے بعد مجھے کہا کہ ہمت کر کے بسم اللہ پڑھ کے منہ اندر داخل کرو, پھر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے. کہا میں آپ کو پہلے محسوس کرواتا ہوں پھر پوچھوں گا کہ کیا محسوس ہوتا ہے. تو میں نے ہمت کی اللہ کا نام لے کر کے اپنا سر اندر داخل کیا, اللہ پاک کی قسم 100% اونٹ کی خوشبویں اندر سے نکل گئی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا, 11 ساتھیوں, چلو بسم اللہ پڑھو, اور اندر جو ہے سب منہ, سب نے باری باری اپنا منہ اندر داخل کیا اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ کہ یہ اوت کی اصلی اوت کی خوشبوئیں ہیں. کہنے لگے کہ یہاں سالوں سال سے یہ مشاہدہ ہے, یہ کسی کا ڈالا ہوا نہیں ہے. کہ یہ قدرتی حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک سے اوت کی خوشبو نکل گئی, بیین خوشبو, عجیب و غریب. زیارت وغیرہ سے ہم فارغ ہوئے تو کہا اب ان کی بیوی کے مزار کے اوپر آگے چلیں گے. تھوڑا چند قدم آگے چلے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی محترمہ کا مزار ایک سائٹ کے اندر ہے, وہاں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے باغیچے کے بیچ کے اندر. تو وہاں عورتوں کی بہت بھیڑ لگی ہوئی کہ عورتیں عام طور پر یہاں شفا وغیرہ کی نیت سے آتی ہے, مزار کے باہر کھڑی رہتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے مزار کے اوپر کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دل کے اندر ایسے جذبات شروع ہے، اللہ یہ کیسی مبارک خاتون کہ ایک بادشاہ کی بیٹی، ایک نبی کی بیٹی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو زندگی کے آخری دنوں میں مصر کے بادشاہ تھے، اور بادشاہت کے زمانے میں اس بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، اور ایک بادشاہ کی ایک نبی کی بیٹی ہو کر کے اس نے اپنے شوہر کی کیسی وفاداری سے خدمت کی۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ حضرت ایوب بھی بڑے صبر والے، اور ان کی بیوی بھی مثال صبر والی اور خدمت گزار عورت۔ ان کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے دعا، ایصال ثواب وغیرہ سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے دھیرے سے کہنے لگے کہ شیخ اگر آپ کو تاخیر نہ ہو تو ایک مزار کی اور زیارت کرا دیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا حضرت یسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ یہ زیادہ مشہور نام نہیں ہے، تو سب ساتھی لوگ مجھے کہنے لگے کیا نام بتایا۔ میں نے کہا دیکھو یہ بھی، میں نے قرآن کی پھر آیت ان کو پڑھ کے سنائی، وہ اسماعیل اول یسا۔ میں نے کہا یسا اللہ کے ایک نبی کا نام ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ نام آیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے حضرت یسا علیہ السلام کا۔ کہا حضرت یسا علیہ السلام کی قبر بھی اسی حران کے علاقے میں، چلیے ہم ان کے مزار پر آپ کو لے جاتے ہیں۔ وہ لے گئے، اور حلب کے ایک عالم دین ہمارے ساتھ تھے، اور وہاں کے ایک بڑے پروفیسر بھی تھے ایک کالج کے، ان کو یہ ساری چیزوں کی معلومات تھی۔ وہ ہم کو حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے اوپر لے گئے، بالکل پتھریلے علاقوں میں، پہاڑوں میں، جہاں عام طور پر کسی کا جانا آنا بھی نہیں ہوتا، ایک دم سناٹے کا علاقہ، وہاں کچھ عرب قبائل لیتے، وہاں لے گئے۔ اور لے جا کر کے حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار، قرآن کی آیتیں وہاں لکھی ہوئی، اس مزار مبارک کی الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی، دعا ایصال ثواب وغیرہ سے ہم لوگ الحمدللہ فارغ ہوئے، اور پھر جو ہے عرفہ شہر آنے کے لیے ہم لوگوں کی واپسی ہوئی۔ رات کو وہاں مرکز پر قیام کیا، اور علی الصباح پھر استنبول کی واپسی کی فلائٹ پکڑی۔ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ سے پہلے ہم لوگوں کو استنبول واپس پہنچنا تھا۔ یہ ترکی کے سفر کی مختصر کارگزاری میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی حران شہر کے قریب میں ایک چھوٹی سی بستی میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بھی ولادت کی جگہ ہے، لیکن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات کی زیارت کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی کچھ باقی رکھ کے جاؤ تاکہ آئندہ پھر آنے کی توفیق ہو جائے، اسی لیے میں نے کہا ابن تیمیہ کی جائے ولادت پر اس سفر میں نہیں جاتے، آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب لائیں گے تو جو ہے اس جگہ کے اوپر حاضری ہوگی۔ یہ وہاں کی کارگزاری میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے نبیوں کے ساتھ مبارک نسبت اور تعلق عطا فرمائے، ان کے لائی ہوئی مبارک اور پاکیزہ دعوت کو اللہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے، اور اس کو لے کر کے اللہ تعالی ہم کو عالم کے اندر چلنے والا جو ہے بنا دے رہے۔ عرض کر دوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کرتا ہم نے 2008 میں بھی الحمدللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اس کی زیارت کی تھی، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ مستورات بھی آتی ہے، بعد میں پتہ چلا۔ اسی لیے مستورات کو خاص طور پر سنانے کے لیے اور ہمارے بھائیوں کو ایسی توفیق ہو اس نیت سے، حضرت فاطمہ کا جو کرتا وہاں کے استنبول کے میوزیم میں ہے اس پر میں نے پھر باقاعدہ پونے گھنٹے کا ایک بیان کیا تھا، جو میرے خطبات میں چھپا ہوا بھی موجود ہے، کہ حضرت فاطمہ کے کرتے کا منظر، یقین مانیے کتابوں کے اندر سیرت میں حضرت فاطمہ کے بدن مبارک کی جو کیفیت آتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کمزور دبلی پتلی عورت تھی، لیکن جب ان کا کرتا ہم نے دیکھا تو کم از کم ایک میٹر کی چوڑائی کا وہ کرتا ہے، ایک میٹر کی چوڑائی کا کرتا ہے، اور اتنا موٹا ہے کہ ہماری یہاں جو شطرنجی بچھائی جاتی ہے یہ دو شطرنجی ہو اتنی موٹائی والا حضرت فاطمہ کا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا پہننے کی اس زمانے کی عورتوں کے اندر کیسی عام عادت اور رواج تھا، اس کے مقابلے میں آج ہماری دینی بہنوں نے کیسے فٹنگ والے چست کپڑے اپنا لیے اور کیسے باریک اور پتلے کپڑے اپنا لیے. مشکات شریف کی روایت میں ہے، کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن، بہت سی عورتیں کپڑے پہننے والیاں لیکن اس کے باوجود ننگیاں ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے پہننے والیاں لیکن ننگیاں. اس حدیث کی شرح میں بہت ساری باتیں لکھی گئی، ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ اتنے پتلے کپڑے کہ جس میں سے بدن نظر آوے اور اتنے فٹنگ والے چست کپڑے کہ جس سے بدن کی سائز نظر آوے. ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں لفظ آگے موجود ہے کلہن فی النار، وہ جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی یا جہنم کی خوشبو کو وہ نہیں سونگ پائے گی، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں سونگ پائے گی. اللہ ایسی عورتوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اس لیے خدا را اللہ کے واسطے اپنی عورتوں کو کہو کہ تمہاری جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں، ان کے ساتھ تمہیں جنت میں جانا ہے تو جو تمہاری جنت میں لے جانے والی سردار ہے ان کے کرتے جیسے کرتے سلانے کی عادتیں ڈالو. یہ پتلے فٹنگ والے اور اتنے چست کپڑے جس سے بے حیائی ٹپکے یہ مسلمان عورتوں کی شان نہیں ہوا کرتی. اور اس مرتبہ حضرت حسن کا کرتا میں نے بہت دھیان سے دیکھا، اس نیت سے کہ امت کے نوجوانوں کو بتلاؤ کہ امت کے میرے پیارے نوجوانوں، سیدنا حضرت حسن جن کے بارے میں آیا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین، حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اے میرے پیارے نوجوان دوستو، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو لے جائیں تو حضرت حسن کا کرتا اپنی آنکھ سے دیکھو. اللہ پاک کی قسم، حضرت حسن بھی بہت ڈھیلا ڈھالا اور موٹا موٹا پہننے والے انسان ہیں. آج ہم لوگوں کے کرتے ایسے ہو گئے، آس کوہنی کھلی ہوئی اور اتنے چست ان شٹ کر کے ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، یہ بے حیائی کے لباس ہے. ذرا حیا شرم والے لباس اور ڈھیلے ڈھالے اور فل کپڑے پہننے کی عادت ڈالو. اللہ ہمیں ایسے حیا شرم والے لباس عطا فرمائے اور جنت میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں داخلہ عطا فرمائے. اور یہ جو کارگزاری میں نے آپ کو ذکر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں مجلسوں کو قبول فرمائے اور اس میں جتنی خیر اور ہدایت کی باتیں آئی اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد ان دونوں مجلسوں میں آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد کے اندر شرکت کی. اللہ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. گزشتہ ہفتے کا بیان بھی الحمدللہ سی ڈی پر بھی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے، آج کا بیان بھی انشاءاللہ سی ڈی اور انٹرنیٹ میں آ جائے گا اور ویڈیو سی ڈی انشاءاللہ آئندہ پیر کو، کل نہیں آئندہ والے پیر کو آپ کو وہاں جہاں ہماری سلاوت پورا مومنہ واڑ بڑی مسجد میں تفسیر کی مجلس ہوتی ہے وہاں سے آپ کو ویڈیو سی ڈی بھی مل جائے گی. اور ہماری ویب سائٹ www.nuranimakatib.com پر بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سی ڈی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ترکی کے اندر ایک دعوت و تبلیغ کے بہت پرانے ساتھی نے مجھے خود یہ بات سنائی کہ میں نے نظام الدین مرکز پر حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اندر سنا عجیب نقطے کی بات کا حضرت نے فرمائی تھی کہ جب مدائن فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کے اندر گھوڑے چلائے تھے، گھوڑوں کو تیرایا تھا، اور استنبول کے فتح کے اندر زمین پر کشتیاں چلائی تھی. تو کہا مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ اللہ نے مدائن کی فتح کے اندر دریا میں زمین بنائی اور استنبول کی فتح کے اندر زمین کو اللہ نے دریا بنایا. یہ خدا تعالی کی قدرت، 10 میل تک 70 کشتیوں کو زمین کے اوپر سلطان محمد فاتح نے چلایا ہے اور پھر استنبول کو فتح کیا. کہ رات رات اللہ کے سامنے ذکر میں دعاؤں میں مشغول رہے اور فجر کے وقت صبح صادق کے وقت اپنے ساتھیوں کو کہا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم آیا صوفیہ میں جا کر کے پڑھیں گے. آیا صوفیہ جو میں نے آپ کو بتایا عیسائیوں کا سب سے پرانا چرچ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد سب سے پہلے بنا, اس کا نام آیا صوفیہ ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے اندر جا کر کے ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ ظہر کی نماز تک میں یہ پوری جماعت وہاں پر پہنچ گئی. اور عجیب کرامت, صاحب کرامت وہ آدمی تھے سلطان محمد فاتح. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہو کہ وہ امیر, بہت اچھا امیر ہوگا, وہ انسان کیسا انسان ہوگا کہ حضور نے ان کے لیے بشارت دی ہو. کہا ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر اللہ کے سامنے ذکر تسبیح دعا میں رہے, اور جب آیا صوفیہ میں ظہر کے وقت پہنچے چرچ کے اندر اور اذان کہی گئی اور ظہر کی نماز کے لیے تیاری ہوئی, تو سلطان محمد فاتح کو قبلہ معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس جانب کے اندر ہے. تو اذان کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے جب دونوں ہاتھ باندھے, ہاتھ اٹھائے کہ قبلہ کس طرف ہے مجھے نظر آ جائے, تو جس طرف انہوں نے منہ کیا کہا ان کو اس جانب کے اندر کعبہ نظر نہیں آیا. تو دوسری جانب کے اندر اللہ منہ پھرایا اور اس طرف اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے, ادھر بھی کعبہ نظر نہیں آیا. پھر تیسری طرف انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے, کعبہ نظر نہیں آیا. پھر جب چوتھی جانب کے اندر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو سامنے کر دیا. ان کی زندہ کرامت وہاں بتلائی جاتی ہے. اسی لیے آیا صوفیہ کے چرچ کے اندر جو جامع مسجد بنی, اس میں چار جانب کے اندر محراب بنی ہوئی ہے. اسی سلطان محمد فاتح کی کرامت کو تازہ رکھنے کے واسطے چار جانب کے اندر محرابیں بنی ہوئی ہے. اور وہ عجیب انسان, ہم لوگ سن 2008 میں پہلی مرتبہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم استنبول گئے تھے, اور اس سال شعبان کے مہینے میں دوسرا سفر ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں آپ کو یقین سے بتلاؤں کہ میں وہاں جانے کے بعد جو چاہت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ جلدی جلدی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر پہنچے, اللہ کے نبی کے میزبان کی خبر کے اوپر. اور جب حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے اوپر جاتے ہیں تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہاں رحمت اور نور کی بارش ہوتی ہے, عجیب انوار کی بارش ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے اوپر. اور دوسری چاہت یہ ہوتی ہے کہ سلطان محمد فاتح کے مزار کے اوپر ایصال ثواب کے لیے حاضری ہو. اتنا عظیم بادشاہ کہ جن کے لیے حضور نے خوشخبری دی ہو کہ وہ امیر کیسے امیر اور کتنے اچھے امیر ہو گئے, ان کے مزار پر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی صاحب دل, صاحب روحانیت بزرگ کے مزار کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں, ایسی دل کی کیفیت ہوتی ہے. اور ایک عجیب جو وہاں کی طلب کی چیز ہے وہ ہے توپ کاپی سرائے. یہ توپ کاپی سرائے جو ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تبرکات اس میوزیم کے اندر ہے. اتنے تبرکات دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہیں, مکہ میں بھی نہیں, مدینہ منورہ کے اندر بھی نہیں. اس لیے کہ استنبول تقریباً 500 سال تک خلافت کا مرکز رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت شروع ہوئی تو اس خلافت کا آخری مرکز 1922 میں 23 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جب خلافت کو ختم کیا گیا, وہاں تک خلافت کا آخری 500 سالہ مرکز وہ استنبول اور ترکیہ رہا ہے. اس لیے ساری دنیا کے اندر الگ الگ جگہ پر جو متبرک چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر جمع کر دی گئی ہے. اور عجیب عجیب متبرک چیزیں, بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جتنے مستند اور جتنے زیادہ تبرکات توپ کاپی کے اندر ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اب جتنی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں وہ نسبتوں والی منسوب چیزیں، حقیقت حال اللہ سبحانہ و تعالی جانے، میں وہ چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہاں کون کون سے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ اس میوزیم کے اندر کعبہ شریف کے بہت سارے تالے ہیں اور چابیاں بھی ہیں، کعبہ شریف کے پرانے میزاب رحمت وہ بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کی تلوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کا عمامہ مبارک، حجر اسود کا چاندی کا کھول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان، کعبہ شریف کے دروازوں کے پاٹیے، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت جعفر طیار، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تلواریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کا کرتا مبارک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال، غزوہ احد کے اندر جو آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اس دانت مبارک کا ٹکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، یہ سب تبرکات جو ہے اس توپ کاپی میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری ایک عجیب چیز، قرآن مجید جو باقاعدہ ایک جگہ پر لکھا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا، تو ان حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں 7 نسخے قرآن کے تیار کروائے تھے، اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود تیار کرایا ہوا قرآن مجید وہ بھی استنبول کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس میوزیم کے اندر اتنا اہتمام کرتے کہ وہاں کی حکومت 24 گھنٹے قرآن کے قاریوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ وہ باری باری آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 400 سال گزر گئے، 24 گھنٹے وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں حضور کا جبہ مبارک ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک ہے، اس کے پاس ہر وقت ایک قاری باری باری ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے، مسلسل 400 سال سے یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور یہ 400 سال کی گنتی تو 1923 تک کی ہے، پہلی عالمی جنگ کے بعد جب کمال پاشا کا دور آیا تو اس نے کچھ دنوں تک جو ہے اس مبارک سلسلے کو رکوایا تھا، الحمدللہ اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، اور پھر مسل رات دن وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور اتنے سارے تبرکات ایک ہی جگہ کے اوپر ہو، یہ دنیا کا یہ واحد مرکز ہے۔ ہم لوگ جو فوٹو کے اندر سب تبرکات دیکھتے ہیں وہ سب استنبول کے فوٹو ہیں بنے ہوئے، یہ توپ کاپی میوزیم ہے، اور وہیں پر پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ رہا کرتے تھے، اور خلیفہ کا پیلس اس زمانے میں وہی ہوا کرتا تھا، اور جب اس خلافت پیلس کے دروازے پر جاتے ہیں داخل ہونے کے لیے تو رونا آ جاتا ہے، وہاں اس کے دروازے کی دائنی طرف لکھا ہوا ہے عربی میں الخلیفۃ ظل اللہ فی الارض، خلیفہ زمین میں اللہ کا سایہ ہوا کرتا ہے، دوسری طرف لکھا ہوا ہوتا ہے یاوی الیہ کل مظلوم، جو بھی مظلوم ہوگا وہ یہاں آ کر کے پناہ لے گا۔ یہ جملہ جب پڑھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، اے اللہ کسر الخلافہ اور خلیفہ کی کیا شان ہوا کرتی تھی، اور اندر جہاں خزانہ ہے تبرکات جہاں رکھے اس کے سامنے سونے چاندی جواہرہ زبرجد زمرد کی اتنی قیمتی چیزیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم دونوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں ترکی کی حکومت غریب ہو جائے تو اس خزانے میں اتنے ہیرے اور سونا ہے کہ سالوں کے سال اس خزانے سے پورا ملک چل سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ایسے تحفے ہیں جرمنی کی حکومت نے بھیجے، جاپان کی حکومت نے بھیجے، اٹالی کی حکومت نے بھیجے، انگلینڈ کی حکومت نے بھیجے، جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، اللہ خلافت کی کیا شان ہوگی کہ یورپین حکومت کے لوگ خلیفہ کے لیے شاندار ہدیے بھیجا کرتے تھے، کیا شان و شوکت کسی زمانے میں خلافت کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ مبارک اور پاکیزہ دل امت کو دوبارہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ بہرحال یہ استنبول کے اندر یہ سب مبارک زیارتیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن مجید ہے تو اس میں سے ایک قرآن انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، باقی چھ قرآن انہوں نے دنیا میں الگ الگ جگہ پر بھیج دیے تھے۔ اب وہ قرآن جو حضرت عثمان نے خود کے پاس رکھا تھا وہ نسخہ کون سا ہے، اس میں دو روایت ہے، ایک روایت کے مطابق وہ استنبول میں ہے اور دوسری روایت کے مطابق وہ تاشکن ازبکستان کے اندر ہے، اور الحمدللہ وہ دونوں نسخے ہم نے دیکھے ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا وہ نسخہ لے کر کے پڑھ رہے تھے اور آیت پر پہنچے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان دشمنوں کو کافی ہو جائے گا اور وہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت پر پہنچے اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور خون کا فوارہ اڑا، اور خون کا قطرہ اسی آیت کے اوپر گھرا ہوا ہے اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کا قطرہ جیسے کہ ویسا قرآن کی اسی آیت کے اوپر لگا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ وہ قرآن مجید کا مبارک نسخہ ہے۔ بہرحال یہ سب استنبول شہر کی زیارتیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جب جا رہے تھے تو حضرت حافظ پٹیل صاحب یہاں ہندوستان میں تھے، میں ملنے گیا تو مجھے پوچھا چھٹیوں کا کیا نظام ہے، میں نے کہا حضرت یہ ہے اور میں استنبول جا رہا ہوں، تو مجھے فرمانے لگے کون سی تاریخ، تو میں نے کہا یہ میری 18-19 ہے، تو کہنے لگے دو تین دن بڑھاؤ، اس لیے کہ 20-21 کو پورے یوروپ کا وہاں جوڑ ہو رہا ہے اور جوڑ کے اندر تجھے شرکت کرنی ہے، اور میں بھی پہنچ رہا ہوں، تجھے بھی وہاں رہنا ہے، مجھے حکم دیا۔ تو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا کہ چلو اللہ کے ایک ولی کا حکم ہے تو میری ٹکٹ چینج کرو۔ 45 یوروپی ملکوں کے لوگ اس جوڑ کے اندر شامل تھے، اور 3 دن الحمدللہ اس کے اندر شرکت کی، اور جو ہے پھر ہم لوگ ایک آگے ایک دوسری جگہ کی زیارت کی بہت تمنا تھی۔ پہلے سفر میں جب ہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ گئے تھے تو وہاں جا نہیں سکے تھے، وہ ترکی کا ایک علاقہ ہے جو کسی زمانے میں ملک شام کا حصہ تھا، شام ہی کا حصہ تھا، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد جو دنیا کے نقشے گڑبڑائے تو اس میں یہ حصہ ملک شام کا ترکی کے قبضے میں آ گیا اور ترکی نے وہاں قبضہ کر لیا ہے۔ وہ استنبول سے ہوائی جہاز میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اس کا نام ہے عرفا کا علاقہ۔ تو اس سفر کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ عرفا اس کا تفسیر کی کتابوں کے اندر پرانا نام ہے حران، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح کے اندر حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے حران شہر کا تذکرہ، کئی تفسیروں کے اندر اس شہر کا ذکر خیر موجود ہے، اسی کو آج کل عرفا کہتے ہیں، اور یہی ملک شام کا ایک حصہ ہے۔ ہم لوگ صبح کی فلائٹ سے پہنچے تو وہاں ذمہ دار ساتھیوں کو پہلے سے اطلاع تھی کہ ہندوستان کے کچھ علماء آ رہے، تو ایئرپورٹ کے اوپر لینے کے لیے الحمدللہ استقبال کے لیے آ گئے، اور کہنے لگے کہ چلو ناشتہ کر کے آج پہلی زیارت ہم آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ مبارک جگہ پر لے جائیں گے۔ دل کے اندر بڑی بے چینی کہ اللہ تیرے جلیل القدر نبی، تمام نبیوں کے اندر جن کا دوسرا نمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی پیدائش کی مبارک جگہ۔ ناشتے میں بھی صحیح معنی میں دل نہیں لگ رہا تھا، کب دیکھے اس مبارک جگہ کو، اور اپنی آنکھ کو سکون پہنچے. ہم لوگ پہنچے اول وقت میں ان علاقوں میں ظہر کی نماز کا رواج ہے, ایک بڑا وسیع احاطہ پہاڑ کے دامن میں, دور سے بورڈ شروع ہو گئے تھے مولد سیدنا ابراہیم مولد سیدنا ابراہیم, حضرت ابراہیم کی پیدائش کی جگہ پر جانے کا راستہ. جیسے جیسے گاڑی قریب پہنچ رہی تھی دل میں شوق درود ابراہیمی, میں نے سب ساتھیوں کو کہا کثرت سے پڑھو, بار بار پڑھو درود ابراہیمی کو. جب ہم اس احاطے کے دروازے کے اوپر پہنچے, نیچے اترے, داخل ہوئے, ایک عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہیں ایک بڑا پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر وہ غار ہے جس غار کے متعلق بتلاتے ہیں کہ اس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. عجیب وہ غار ہے. ہم اس غار کے اندر اتر کر کے گئے, پہلے ظہر کی نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہو کر کے اس غار کے اندر داخل ہوئے. جب اس غار میں داخل ہوئے ایک دم, یعنی کہ سمجھو کہ ایئر کنڈیشن لگے ہو, ایسی بہترین ٹھنڈک اس غار کے اندر, اور عجیب سکون اور اطمینان کی کیفیت. ہم لوگ اندر داخل ہوئے, وہاں جا کر کے مسلح وغیرہ بچھے ہوئے غار کے اندر, بتلایا وہاں کے علماء نے, وہ حضرات بہت سے عربی بھی وہاں جانتے ہوتے ہیں, انہوں نے بتلایا کہ نمرود بادشاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس کو خواب آیا تھا کہ ایک اللہ کے نبی پیدا ہو رہے اور وہ تیری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنیں گے. تو نمرود نے اس پیدا ہونے والے بچے کے انتظار کے اندر اپنی پولیس کو, سپاہیوں کو لگا دیا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے. اور انہوں نے تو یہ تک بتایا کہ اس خاندان تک کی تعین نمرود کو بتائی گئی تھی کہ فلاں خاندان کے اندر وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب پیدائش کا وقت آیا تو چپکے چپکے اس غار کے اندر چلی گئی, اور غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور عجیب اللہ کی شان کہ والدہ اپنے بچے کو پیدائش کے بعد وہیں چھوڑ کر کے واپس جو ہے محلے میں گھر میں چلی آئی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, اور غار کے دروازے کو اس نے بند کر دیا. کہا یہاں پر یہ روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ بکری ٹائم ٹو ٹائم اس غار میں جاتی اور جا کر کے بیٹھ جاتی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا دودھ پی لیا کرتے, اور کبھی کبھی ان کی والدہ جاتی اپنے بچے کو دیکھتی اور جا کر کے اپنی والدہ بھی دودھ پلاتی. کا پورے 15 مہینے تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر رہے ہیں 15 مہینے تک. اور اس غار کے اندر ہم لوگ بیٹھے, کونے میں ایک نل لگا ہوا تھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پانی نل میں سے بھر رہے ہیں لے جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہاں ٹھنڈک بہت ہے تو پانی بہت ٹھنڈا ہے, اسی لیے لوگ لے جاتے ہوں گے, تو ہم نے بھی پانی پیا. پھر بتایا گیا کہ آپ کانچ دیکھ رہے ہو, جیسے یہ گیٹ پر کانچ لگے ہوئے, آدھا غار تو کھلا ہے جس میں ہم لوگ جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں ذکر تلاوت کرتے ہیں, اور آدھے غار پر کانچ لگا ہوا ہے. اس کانچ کے پیچھے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غار کے پتھر ہے, لیکن وہاں پھر علماء نے ہم کو بتایا کہ آپ ذرا دھیان سے دیکھیے. تو عجیب حیرت میں ہم رہ گئے کہ اس کانچ کے پیچھے پورے کے پورا پانی بھرا ہوا تھا, ایک دم صاف ستھرا, کچرا بھی نہیں, یعنی اگر کوئی ہم کو بتائے نہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے پانی ہے. کہ یہ پانی کا چھوٹا سا چشمہ ہے اور بڑی مقدار کے اندر پانی جمع ہوتا ہے, کہ خدا جانے یہ پانی کہاں سے آتا ہے, اس پر یہ مشین لگی ہوئی ہے, یہ نل ہے, روزانہ سینکڑوں لوگ آ کر کے یہاں سے پانی لے جاتے ہیں. ہم نے پانی پیا, بہترین ٹھنڈا خوب میٹھا, کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی برکت ہے کہ یہاں پر صدیوں سے اتنی مقدار کے اندر پانی ہے. اس غار میں ہم لوگ کافی دیر تک بیٹھے رہے, پھر اس کے بعد غار سے باہر نکلے, تو انہوں نے کہا کہ چلو جلدی کرو، ابھی ایک اور جگہ ہم آپ کو ہم دکھلانا چاہتے ہیں. گئے تو کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہا ابھی تو وہ نمرود کا قلعہ دیکھنا ہے، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ظالم نے آگ میں ڈالا تھا وہ جگہ آپ کو دکھانی ہے، اور وہ جگہ جو ہے ہمیں پہلے سفر سے معلوم تھی کہ وہ ترکی کے اندر ہیں، لیکن اس سفر میں ہم لوگ کسی وجہ سے جا نہیں سکے. تو کافی دور گاڑی چلتی رہی چلتی رہی، پھر اس جگہ کے اوپر ہم پہنچے تو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، اور پہاڑ پر آج تک نمرود کے زمانے کا قلعہ بھی بنا ہوا ہے، اس ظالم بادشاہ کے زمانے کا. اور اس قلعے کے اوپر جیسا کہ تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ جلوائی، ایک مہینے سے زیادہ تک اس نے آگ کو بھڑکایا، اور وہ آگ اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ کوئی قریب جا کر کے اندر ڈالے اتنی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، اتنی خطرناک وہ آگ بن گئی تھی. اب جب آگ بھڑک گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ ڈالنا چاہتے تھے، تو سوال یہ آیا کہ کون سپاہی تیار ہے جو اٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے؟ چونکہ آگ اتنی ڈینجر اور خطرناک ہو چکی تھی کہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ہر ایسے موقع پر ابلیس نے آ کر کے ظالموں کی مدد کی ہے، تو شیطان نے آ کر کے اس وقت نمرود کی مدد کی، اور نمرود کو یہ سمجھایا کہ تم ایک گوفن بناؤ، اور گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاؤ، اور دور سے گوفن گھما کر کے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو. لہذا اس نے گوفن تیار کروائی، اور وہ گوفن کے لیے دو کھمبے، چونکہ چھوٹی سی گوفن تھوڑی پورے انسان کو آگ کے اندر ڈالنا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ میں ابھی اونچائی کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے اونچے پہاڑ پر اس ظالم نے گوفن لگوائی، تقریباً 30 سے 35 ماڑ کی بلڈنگ ہو، فلور منزل کی بلڈنگ ہو، اتنی اونچائی کے اوپر پہاڑ پر اس نے دو کھمبے کھڑے کروائے، اور وہ پتھر کے دو کھمبے ابھی تک موجود ہیں، اور اس دو کھمبے کے بیچ میں اس نے گوفن بنوائی، اور گوفن تیار کروا کر کے پھر نمرود ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے وہاں پہنچا. اور جیسا حدیث کی روایتوں میں موجود ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانے سے پہلے ننگا کیا، ظالم نے بدن کے اوپر سے تمام کپڑے اتروا لیے، اور تمام کپڑے اتروا کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوفن کے اندر بٹھایا. میں آپ کو اندازے سے بتلاؤں کہ آپ کی مسجد کا محراب ہے، اس محراب سے جو آپ کا دروازہ ہے اس سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ، اتنی لمبائی اور اس سے آدھی اور 1.5 گنی لمبائی کے اوپر وہ منجنی گوفن لگی ہوئی ہے، اور آگ اتنی دوری کے اوپر سلگائی گئی تھی. پہاڑ کے اوپر وہ ظالم لے گیا، اللہ کے نبی کو ننگا کیا، اور ننگا کر کے گوفن کے اندر رکھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، چونکہ یہ ننگا کیا گیا تھا اللہ کے دین کے خاطر، توحید کے خاطر، ایک اللہ کی دعوت کے خاطر. اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنائیں گے. اس لیے کہ کفن تو قبر کی مٹیاں کھا جائے گی، سب سے پہلے جنتی لباس اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے خاطر ان کو ننگا کیا گیا تھا. تو ظالم نے اللہ کے نبی کو ننگا کر کے گوفن میں بٹھایا، اور اتنی اونچائی پر سے 35 منزل تقریباً پہاڑ، اور اتنی دوری کے اوپر سے اس ظالم نے گوفن کے اندر گھموا کر کے اللہ کے نبی کو اوپر سے آگ کے اندر پھینکا. اور خدا کی شان ہمارا تو ایمان ہے کہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی، خدا کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، ورنہ آگ بھی جلا نہیں سکتی. اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وہ ظالم گوفن میں گھما کر کے اللہ کے نبی کو پھینک رہا ہے، اور اللہ نے اسی وقت پر آگ کو حکم دیا جو قرآن میں موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خدا کا حکم آگ کے نام پر، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے واسطے، اور اسی کو کہا گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی اگر ہمارا ایمان یقین ایسا ہو جائے تو آج بھی آگ میں گلستاں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، اتنے دور سے گھما کے اللہ کے نبی کو آگ کے اندر ڈالا، جب آگ کے اندر پہنچے ہیں تو روایتوں میں ہیں، حضرات مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جنت میں سے ایک کرتا لو اور کرتا لے جا کر کے میرے خلیل کو پہنا دو، یہ تو دنیا میں انعام مل گیا، آخرت میں تو جنتی کرتا ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی کہ جبرائیل جنت سے ایک کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے خلیل کو پہنا دو، حضرت جبرائیل نے وہ جنتی کرتا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں پہنچے، لا کر کے جنتی کرتا پہنا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، خدا پاک کی قسم آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا سکی، اور جنتی کرتا پہن کر کے آرام سے بیٹھے رہے، پھر وہ جنتی کرتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کرتا سلامت رہا، قرآن کے اندر جو ہے کہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کرتا بھیجا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہ میرے ابا جان کی آنکھ چلی گئی میری جدائی میں روتے روتے، تو لو میرا یہ کرتا لے جاؤ اور کرتا لے جا کر کے ابا کے چہرے پر لگا دینا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی آنکھیں صحیح ہو جائے گی، تو وہ کرتا وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا، عجیب یہ کرتا جنتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہنایا، اب آگے کی بات سنیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، خدا کا یہ جو حکم آیا تو اس حکم کی برکت سے وہ پورے کے پوری آگ پانی سے اللہ تعالیٰ نے بدل دی، پوری آگ پانی سے بدل گئی، تبدیل ہو گئی پانی سے، اور جو اس کے اندر جلنے والی لکڑیاں تھیں ان جلنے والی لکڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے تبدیل فرما دیا، عجیب خدا کی شان، جتنی بڑی آگ جلائی تھی اتنا بڑا وہاں پر پانی کا تالاب بن گیا، میں آپ کو اندازہ کر کے بتاؤں تو آپ کا یہ جو جماعت خانہ ہے اس جماعت خانے سے تقریباً 2.5 گنا لمبا اور اس سے تھوڑا زیادہ چوڑا وہ حوض ہے پانی کا، جس کے اندر بہترین پانی ہے، اندر خوبصورت مچھلیاں ہیں، کا یہ پوری جگہ کے اوپر نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ پانی بن گئی، اور اس سمے اس پانی کا نام ہی ہے بحیرہ خلیل الرحمن، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ چھوٹا سا تالاب ہے جو خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، بحیرہ خلیل الرحمن، پورا کا پورا الحمدللہ وہ پانی بن گیا، اور یوں کہتے ہیں کہ یہاں کی مچھلیوں کو لوگ بابرکت سمجھتے ہیں، کوئی اس کو کھاتا نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہ مچھلی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو تبرکاً بس صرف دیکھتے ہیں، تو وہ من جنیک، وہ آگ کی جگہ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی اللہ تعالیٰ نے جو پانی سے بدل دیا، وہ پوری جھیل پورا پانی اس جگہ پر موجود ہے، ان سب کی زیارت سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو نوازا، وہاں ایک مدرسہ بھی ہے، مدرسہ خلیل الرحمن مدرسہ بنا ہوا ہے، اور وہاں بہت سے علماء درس دیتے ہیں اور درس و تدریس کا مبارک سلسلہ جاری ہے، उसके बाद फिर हम लोगों को आगे एक और जियारत के लिए जाना था, चूंकि दूसरे दिन अलसबा फजर के अंदर वापसी थी, इसीलिए जो है रात तक में सारी जियारतें पूरी करनी थी। तो शाम होते होते हम लोग सफर करते 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 जंगलात के अंदर दाखिल हुए। कहा अब एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं कि अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह के ऊपर मुकीम थे उस जगह की जियारत अब हम लोगों को करनी है। सफर करते करते काफी आगे जंगलात के अंदर पहुंचे, एक दूसरा शहर आया, तो उस दूसरे शहर के अंदर सबसे पहले एक गार के अंदर ले गए। जैसे तफसीरी रिवायतों के अंदर है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब खतरनाक बीमारियां लगी और तकरीबन 17 साल तक वो बीमारियां लगी, तो ऐसी बीमारियां कि घर वालों ने निकाल दिया, महल्ले वालों ने निकाल दिया, शहर वालों ने निकाल दिया, बस्ती से बाहर जहां कूड़ा करकट डाला जाता है, कचरा डाला जाता है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये रिवायत नकल की है मारिफ में कि वहां जहां बिल्कुल गांव का किनारा, ऐसी जगह पर लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ले जा करके रख दिया। अल्लाह के नबी के साथ ऐसा सुलूक का, उस वक्त पर कोई उनकी खिदमत करने वाला नहीं, लेकिन उनकी बीवी वो बराबर वफादारी करके खिदमत करती रही। उनकी बीवी एक कॉल के मुताबिक सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी होती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के निकाह के अंदर थी। वो 17 साल तक अपने शोहर की बराबर खिदमत करती रही और बेमिसाल उसने खिदमत की, ऐसी खिदमत की कि वो खुद काम करने जाती, मुलाजमत पर जाती और दो चार रोटियां लाती, खुद एक रोटी खाती, अपने शोहर को एक दो रोटी खिलाती और जो है शोहर को नहलाती, इस्तिंजा कराती। 17 साल उस औरत ने बड़ी वफादारी के साथ अपने शोहर की खिदमत की। यहां तक लिखा है, एक रिवायत है तफसीर के अंदर कि एक मौके पर तो ऐसे हालात आ गए कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की वजह से दवा के लिए भी पैसे नहीं थे और सख्त हालात थे। तो उस जमाने की कोई शहजादी थी, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, उनके बाल देखे। अब जाहिर बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, तो उनकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। तो उस शहजादी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा कि तू तेरे बाल काट करके मुझे दे दे, मैं उसको अपने बालों से लगा लूंगी ताकि मेरे बाल खूबसूरत हो जाए। तो कहा कि गरीबी के अय्याम ऐसे थे, गुर्बत और मुफलिसी की वजह से अपने शोहर का इलाज और दवा कराने के खातिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपनी चोटी काट करके बेच दी। ये उस शरीयत की बात है, हमारी शरीयत में इस तरह बाल बेचना जायज नहीं है। उसको कटवा करके इतनी वफादार वो लड़की साबित हुई कि उसने अपने शोहर की ऐसी खिदमत की। 17 साल जिस गार में गुजारे, वो गार जिसमें बीमारी के जमाने में आप रहते थे, वो जगह अब तक वैसी की मौजूद है। एक आदमी जा सकता है, एक आदमी आ सकता है, इतना छोटा उसका बारीक दरवाजा। हम बारी बारी अंदर गए, फिर बाहर आए और वहां कुरान मजीद की सब आयतें लिखी हुई है जो हजरत अय्यूब अलैहि सलात व सलाम के मुतालिक है। 17 साल के बाद एक दिन उनकी बीवी काम करने गई हुई थी, इतने में हजरत जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन ने आकर के हजरत अय्यूब अलैहि सलाम से फरमाया, उरकुज बिरिजलिक हादा मुगतसलुम बारिदुम व शराब। ए अय्यूब, बहुत तुम्हारी बीमारी लंबी हो गई, बहुत जमाना गुजर गया, आज अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी शिफा का फैसला हुआ है, लिहाजा तुम एक काम ये करो कि अपने पैर को जमीन के ऊपर रगड़ो, पैर को एड़ी को जमीन के ऊपर मारो। चुनांचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने पैर जमीन के ऊपर रगड़े तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। बाज रिवायतों में है कि एक पैर रगड़ा एक चश्मा निकला, फिर दूसरा पैर लगाया दूसरा चश्मा जारी हो गया, दो चश्मे पानी के जारी हो गए। हादा मुगतसल, के इस पानी के अंदर आपको गुसल करना नाना है। چنانچہ آپ نے اس پانی کے اندر غسل کیا تو غسل کرنے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور آپ ایک دم بھلے چنگے تندرست اچھے ہو گئے. اور پھر دوسرے چشمے کا پانی آپ نے پیا, اس کی وجہ سے پہلے جیسی طاقت اور تندرستی لوٹ گئی اور ایک دم تندرست ہو کر کے اس گار سے نکل کر کے ایک جگہ کے اوپر جا کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے. اتنے میں ان کی بیوی جو کام پر گئی ہوئی تھی وہ واپس آئی, اور آنے کے بعد وہ کوڑے کرکٹ کی جگہ پر گار میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہے, کہیں نظر نہیں آتے. تو وہ رونے لگی کہ کہیں میرے شوہر کی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کوئی جانور آ کر کے میرے شوہر کو کھا تو نہیں گیا, میرے شوہر کو اٹھا کے لے کر کے چلا تو نہیں گیا. اسی لیے وہ بیوی بیٹھ کے رونے لگی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں 17 سال سے اس کی خدمت کر رہی ہوں, چلو گم ہو گیا کوئی لے گیا تو میرے اوپر سے بوجھ گیا, بلکہ اتنی وفادار خدمت گزار بیوی کہ بیٹھ کر کے رونے لگی. اور عجیب اللہ کی شان, بیماری کے زمانے کے اندر ایک دن شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے سامنے ایک حکیم کی شکل میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں بہت ماہر طبیب ہوں, حکیم ہوں, میں تمہارے شوہر کی دوا کر سکتا ہوں, اور میرے پاس اتنی اچھی دوا ہے کہ میرے شوہر یا تیرے شوہر میری دوا کھانے سے یقیناً اچھے ہو جائیں گے, لیکن میری ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر اچھے ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ میری دوا سے اچھے ہو گئے. ظاہری اعتبار سے تو ایسا کہنا جائز تھا, لیکن توحید یہ تقاضا کر رہی تھی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے اللہ ہی مجھے شفا دینے والے ہیں, میرے اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے شفا نہیں دے سکتی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, میں جب تم دوا کرو میرے شوہر اچھے ہو جائیں گے تو میں یہ جملہ کہہ دوں گی کہ تمہاری دوا سے میرے شوہر اچھے ہو گئے. چونکہ بیچاری دوا کرتے کرتے علاج کرتے کرتے بہت تھک گئی, کتنے لوگوں کا علاج کرائے. وہاں سے آ کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتلایا کہ میں آج ایک حکیم صاحب کو ایسا وعدہ کر کے آئی ہوں, حکیم صاحب بڑے ماہر ہیں, بڑے اچھے دوا والے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, فرمانے لگے کہ وہ حکیم کوئی اور نہیں تھا, وہ تو شیطان حکیم کی شکل میں آیا تھا, اور وہ میری بیماری کی وجہ سے آج اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے میری بیوی تک کو ورگلانا شروع کر دیا اور میری بیوی پر اس نے دورے ڈالنے شروع کر دیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ جب میں اچھا ہوں گا تو تجھے 100 سپاٹے ماروں گا, یہ قسم کھا لی بیماری کے زمانے کے اندر. لیکن پھر بھی وہ وفادار بیوی 100 سپاٹے کی قسم سن کر کے بھی خدمت چھوڑ کے بھاگ نہیں گئی, بلکہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی رہی. اللہ ہماری دینی بہنوں کو ایسے خدمت کے جذبات عطا فرمائے. پھر جب وہ اچھے اور تندرست ہو گئے تو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ آ کر کے تلاش کر رہی ہے کہ میرے شوہر کہاں گئے, نظر نہیں آئے تو رونے بیٹھی. تو دور نظر آیا کہ ایک اچھا تندرست آدمی بیٹھا ہے, تو بیوی ان کے پاس گئی اور جا کر کے کہتی ہے یہاں ایک بیمار مریض کمزور آدمی بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس کو دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ کا بندہ ایوب ہوں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو یقین نہیں آیا, وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, صحیح صحیح بتاؤ, میں ایک دکھی عورت ہوں, اتنے سالوں سے میرے شوہر بیمار, ہمارا خاندان بیمار دکھی چل رہا ہے, اور تم اوپر سے میری مذاق کرتے ہو. مجھے بتاؤ کہ یہاں ایک بیمار کمزور آدمی پڑے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ کی بندی یقین رکھ میں ہی تیرا شوہر ایوب ہوں. وہ مان نہیں رہی, پھر ساری نشانیاں بتائی, اپنے ایسے بچے تھے, یہ بچہ تھا, وہ بچہ تھا, وہ گم ہو گیا. تب اس کو یقین آیا کہ اللہ اکبر, یہی میرے شوہر ہے, اتنے اچھے اور تندرست ہو گئے. تو اس نے پوچھا کیسے یہ آپ کو تندرستی آئی؟ تو بتلایا کہ دیکھو جبرائیل امین آئے تھے, مجھے حکم دیا मैंने पैर मारा तो ये पानी का चश्मा चालू हो गया, इससे मैंने गुसल किया, इस चश्मे से मैंने पानी पिया, इसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे भला और तंदुरुस्त बना दिया। और वहां पर आज तक वो पानी का चश्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसके ऊपर कवर लगा दिया गया है, उसको पैक कर दिया गया है। तो पहले हमें पता नहीं चला, तो हमने वहां लोगों से कहा कि भाई हम हिंदुस्तान से आए हैं, इंडिया से है, ये है वो है, इसी तरह भी जरा उसकी जाली वाली खुलवा दो, हम देखे तो सही वो पानी को और दो चार कतरे पिए तो सही, जिस पानी की बरकत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि इसका दरवाजा तो नहीं खुलेगा, लेकिन हुकूमत ने उसमें से पाइप लाइन करके वहां आगे जो आपको ये पानी के नल नजर आ रहे हैं, एयर कूलर, पानी के कूलर वाले, वो इसी चश्मे में से पानी आता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब साथियों को कहा कि चलो भाई ये निस्बत अय्यूबी वाला पानी है, इसको पी लो। वहां देखा कि लोग बरकत के तौर पर ड्रम के ड्रम भर के ले जाते हैं। हमारे बाद साथियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह से भी पानी के ड्रम और बोतलें भर ली थी, और यहां से भी सबने ड्रम और बोतलें भर ली। और दूसरे दिन सुबह के अंदर उर्फा के एयरपोर्ट पर आए इस्तंबुल जाने के वास्ते, और चेकिंग में सामान रखा तो उन्होंने सबसे पहले निकाल दिया, पानी ले जाने की इजाजत नहीं है, जितना पीना हो यहीं पर पी लो, पानी नो अलाउ हवाई जहाज के अंदर। हमने कहा लगेज में रखो, कहा कि नहीं पानी की इजाजत ही नहीं है। बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ड्रम नहीं ले जाने दिए। वहीं एयरपोर्ट के ऊपर साथी को कहा जितना पी सको इतना पेट भर के पी लो और फिर बाकी ड्रम यहीं पर छोड़ दो, आगे चलो और क्या कर सकते हैं। बहरहाल वो पानी का चश्मा देखा और उसके बाद कहने लगे कि हजरत अय्यूब अलैहि, ये तो हदीस में मौजूद है बुखारी शरीफ की रिवायत में, कि हजरत अय्यूब अलैहि सलात व सलाम जब अच्छे हो गए तो गरीबी बहुत थी, तो अल्लाह सुबहानहू व ताला ने उनके लिए सोने की चिड़िया की बारिश बरसाई थी। वो एक जगह गुसल कर रहे थे, वहां गुसल खाने के अंदर सोने की चिड़िया बरसी थी, ये सही हदीस का मजमून है। और एक अल्लाह ने दो खेत उनको अता फरमाए और उस खेत के अंदर वो बारिश हुई थी, और अल्लाह ने इतना सोना अता फरमाया, इतना सोना अता फरमाया कि पहले से ज्यादा अल्लाह ने उनको मालदार कर दिया। सारी बीमारी भी खत्म, शिफा भी हो गई, माल भी मिल गया, औलाद और खानदान भी मिल गए। वो पूरा इलाका हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनके खेत वाला, उनके शहर वाला, और जिस जगह वो रहा करते थे वही वो पूरा इलाका ये हर्रान और उसके अतराफ में। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग अगर हिम्मत करें तो हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कब्र की भी जियारत कराएंगे। उन्होंने कहा माशाल्लाह फबीहा, कहा और अभी चलना पड़ेगा तो सफर और लंबा हो जाएगा। मैंने कहा हम तो थकने ही तो आए हैं यहाँ, ये सारी जियारतों के लिए तो आए हैं। तो कहा चलो, तो गए। चलते 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 अजीब पहाड़ी पथरीले इलाकों के अंदर, बिल्कुल वाकई मुल्क शाम का वो टुकड़ा है, वो हिस्सा बिल्कुल ठंडा इलाका, तुर्की इस्तंबुल की आबो हवा अलग और वो वहां की आबो हवा अलग, बिल्कुल बयीन फर्क। और वहां के खेतों में जब चलते हैं तो जैसा मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपको फलस्तीन का मंजर सुनाया था, बिल्कुल वही मंजर, बेहतरीन फल फ्रूट की बाड़ियां और अजीब अजीब वहां मनाजिर। और जिंदगी में पहली मर्तबा पिस्ता की बाड़ियां देखी, सैकड़ों हेक्टरों के अंदर पिस्ता की खेतियां होती है। मैंने कहा वाकई सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। तो मैंने अपने गाड़ी वाले से कहा भाई जिंदगी में पहली बार तो पिस्ता के दरख्त देखे, जरा रुकवाओ, हम तो बाड़ियों में जाएंगे और ताजे पिस्ता तोड़ेंगे, अल्लाह की नेमत, ये कुदरत कभी नहीं देखा ये तो। कहा बड़ा अच्छा मंजर, कि चलो। तो बेचारा मान गया और फिर हम लोगों को पिस्ता की बाड़ियों में भी ले गया कि देख ले वे कैसे पिस्ता लगते हैं, उसके फूल कैसे होते और कैसे पिस्ता आते हैं। माशाल्लाह सैकड़ों हेक्टरों के अंदर पिस्ता की बाड़ियां, और वहां पर सेब और नाशपती और संतरे, मौसम्बी, नींबू, उसकी बाड़ियों की बाड़ियां, ताजे अंजीर। तब जाकर के इस आयत करीमा के बारे के अंदर دل میں مزید ایمان تازہ ہوتا ہے. الذی بارکنا حولہ لنریہ من حیاتنا, پورا بابرکت علاقہ, عجیب و غریب کھیتی کی برکت, پانی, ہریالی, درخت, پھل, عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت. چلتے چلتے جنگل بیابان میں پہنچے, پتھریلے علاقے کے اندر. بس اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر کھیل رہا ہے. پتھر کے ایک قبرستان کے اندر داخل ہوئے, جیسے ہماری گاڑی رکی وہاں کے مسلمان لوگ سب ملنے کے لیے آئے, ائمہ مسجد کے وہ بھی دو چار آ گئے, اور ہم نے وہاں عصر کی نماز باقی تھی تاخیر سے ہم نے پڑھی. جلدی جلدی وہ گھر سے جا کر کے عربی چائے اور ناشتہ, بڑی فیاض ان کے دلوں کی سخاوت. وہ جلدی سے ہم لوگ نماز پڑھے, اتنی دیر میں تو ناشتہ تیار کر کے لے آئے, اور مسجد میں پہلے ہم کو چائے ناشتہ کرایا.